جمعہ 19 اکتوبر کے سیروین کے ساتھ غزن فرحدہ کا سلام۔ طالبان کے اقتدار کے خاتمے کے بعد سے افغان شہری چوتھی بار کل اپنی پارلیمان کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اس جمہوری عمل میں شدت پسندوں کے لیے کیا پیغام ہے؟
طالبان کے لیے ایک سخت پیغام ہے کہ آپ جو بھی کرے، ہم نے جس راستے کا تعین کیا ہے پارلیمنٹ کی طرف جا رہے ہیں۔
تفصیل سیروین میں عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ افغانستان کے صوبے قندھار میں سنیچر کے روز ہونے والے عام انتخابات ایک ہفتے کے لیے معطل کر دیے گئے ہیں۔ فیصلہ ایک روز قبل ہونے والے افغان طالبان کے حملے کے بعد کیا گیا۔ خبر کی تفصیلات سنیے رضا ہمدانی سے۔
افغان صدر اشرف غنی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سنیچر کو ملک بھر میں عام انتخابات پروگرام کے مطابق ہوں گے، تاہم قندھار میں انہیں ایک ہفتے کے لیے ملتوی کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز ایک حملے میں صوبے کی پولیس کے سربراہ عبدالرزاق اور افغان خفیہ ادارے این ڈی ایس کے صوبائی سربراہ ہلاک ہو گئے، جبکہ امریکی فوج کے کمانڈر بال بال بچ گئے۔ مقامی حکام سے حاصل ہونے والی غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق جنرل ملر بظاہر حفاظتی جیکٹ کے باعث محفوظ رہے۔ افغان طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور کہا ہے کہ اس حملے کا ہدف جنرل ملر اور جنرل رازق تھے۔
دوسری جانب افغانستان میں امریکی کمانڈر سٹیف ملر نے کہا ہے کہ انہیں اس بات پر یقین نہیں کہ حملہ انہیں ہلاک کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ پاکستان نے پاک افغان سرحد کے چمن اور ترخم مقامات پر باب دوستی آج اور ہفتے کے روز بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں گزرگاہیں افغانستان کی درخواست پر بند کی گئی ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ یہ فیصلہ افغانستان میں پارلیمانی انتخابات کے خوش اسلوبی سے انعقاد میں تعاون کے لیے کیا گیا ہے۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے 45 روز میں ملک بھر سے بل بورڈز ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ اشتہاری بورڈز اتارنے میں کوئی تفریق نہیں کی جائے گی۔ عدالت نے اپنے حکم میں یہ بھی کہا کہ اس عرصے کے دوران کوئی نیا بل بورڈ لگانے یا اس ضمن میں کوئی معاہدہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ نے ملک بھر اور بالخصوص ملک کے بڑے شہروں میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور دیگر اداروں کی جانب سے شاہراہوں پر بل بورڈز لگانے سے متعلق از خود نوٹس لیا تھا۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں فوج کا دعویٰ ہے کہ اوڑی سیکٹر میں 3 مسلح در اندازوں کو ایک جھڑپ کے دوران ہلاک کیا گیا۔ اس دوران کشمیر میں مسلح جھڑپوں کے دوران عسکریت پسندوں کی ہلاکتوں کے خلاف وادی میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ آج بھی سری نگر کے بیشتر علاقوں میں کرفیو نافذ رہا، جبکہ انٹرنیٹ سروس معطل رہی۔ سری نگر سے رپورٹ کر رہے ہیں ریاض مسرور۔
سری نگر میں تعینات بھارتی فوج کی 15ویں کور کے ترجمان نے بتایا کہ لائن آف کنٹرول کے اوڑی سیکٹر میں بونیار کے مقام پر 3 مسلح عسکریت پسندوں نے بھارتی کنٹرول والے علاقے میں داخل ہو کر فورسز پر فائرنگ کی۔ ترجمان کے مطابق جوابی کارروائی میں 3 مارے گئے، تاہم ان کی شناخت ابھی تک نہیں کی گئی ہے۔ دریا سنا سری نگر اور پلوامہ میں مختلف جھڑپوں میں 4 عسکریت پسندوں اور ایک شہری کی ہلاکت کے خلاف وادی بھر میں کشیدگی پائی جاتی ہے۔ سری نگر کے بیشتر علاقوں میں آج بھی ناکہ بندی کی گئی، تاہم کئی مقامات پر مظاہرین اور فورسز کے درمیان تصادم ہوئے۔ حکام نے مظاہروں کو روکنے کے لیے انٹرنیٹ کو معطل کیا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اب تک سامنے آنے والے شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ لاپتہ ہونے والے صحافی جمال خشوگجی زندہ نہیں ہیں۔ ادھر ترکی میں سعودی صحافی کے مبینہ قتل کی تحقیقات کرنے والی پولیس نے تلاش کا دائرہ بڑھا دیا ہے۔ احوال سنیے عابد حسین سے۔
ترک حکام کا کہنا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی لاش کو قریبی جنگل یا کھیتوں میں ٹھکانے لگایا گیا ہو۔ رواں ہفتے سعودی قونصل خانے اور قونصل جنرل کی رہائش گاہ سے حاصل کیے گئے نمونوں کا موازنہ جمال خاشقجی کے ڈی این اے سے کیا جائے گا۔ ترکی کا کہنا ہے کہ اس کے پاس قتل کے آڈیو اور ویڈیو شواہد موجود ہیں۔ حکومت کے قریب سمجھے جانے والے ترک میڈیا نے اس مبینہ آڈیو کے بارے میں دل خراش تفصیلات شائع کی ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب کا کہنا ہے کہ وہ جمال خاشقجی کی موت کے بارے میں رپورٹس بالکل جھوٹ اور بے بنیاد ہیں اور وہ حقائق کا کھوج لگانے کے لیے تعاون کے لیے تیار ہیں۔
سعودی عرب اور ترکی کے دورے سے واپسی پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے آڈیو اور ویڈیو شواہد سے لاعلمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے نہ تو کوئی آڈیو سنی ہے اور نہ کوئی ٹرانسکرپٹ انہوں نے دیکھا ہے۔ امریکہ یروشلم میں فلسطینیوں کے لیے الگ قائم اپنا قونصلیٹ ختم کر کے اسے اسرائیل کے لیے قائم قونصلیٹ میں ضم کر رہا ہے۔ اس اقدام کے بعد امریکہ کے اسرائیل کے لیے تعینات قونصل جنرل ہی فلسطین کے حوالے سے بھی تمام تر معاملات دیکھیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے کہا ہے کہ فلسطین کے لیے الگ قونصلیٹ ختم کرنے کا فیصلہ امریکی پالیسی میں تبدیلی کا مظہر نہیں ہے بلکہ دفتری ضرورت ہے۔ تاہم فلسطینی حکام اس اقدام کو ٹرمپ انتظامیہ کی فلسطین کو الگ کرنے کی پالیسی کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کی خلائی ایجنسی کے سربراہ کے خلاف عائد پابندیاں معطل کر دی ہیں تاکہ وہ امریکی خلائی ادارے ناسا کا دورہ کر سکیں۔ ایک روسی خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ انہیں ناسا کی انتظامیہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اب روسی خلائی ایجنسی کے سربراہ مشترکہ خلائی مشن پر بات کرنے کے لیے امریکہ کا دورہ کر سکیں گے۔ چین میں سابق وفاقی وزیر کو بدعنوانی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سابق وزیر خزانہ جانگ شوچون کو چین میں بدعنوانی کے خلاف جاری مہم کے دوران گرفتار کیا گیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ افغانستان میں پارلیمان کے اراکین کے انتخاب کے پیش نظر پاکستان کے صوبے بلوچستان کے سرحدی شہر چمن سے باب دوستی کو آج سے 2 روز کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ باب دوستی کو بند کرنے کے ساتھ ساتھ سرحد کے دوسرے مقامات پر بھی سیکیورٹی کو سخت کیا گیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ کو پروگرام میں آگے چل کے سنوائیں گے۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع پر۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی کے ترجمان کے مطابق افغانستان کے صوبے قندھار میں پارلیمانی انتخابات 1 ہفتے تک ملتوی کر دیے گئے ہیں، تاہم ملک کے دوسرے علاقوں میں انتخابات معمول کے مطابق ہوں گے۔ یہ فیصلہ گزشتہ روز گورنر کمپاؤنڈ پر ہونے والے حملے کے بعد کیا گیا ہے۔ قندھار میں گزشتہ روز ہونے والے حملے میں صوبے کی پولیس کے سربراہ عبدالرزاق اور افغان خفیہ ادارے NDS کے صوبائی سربراہ ہلاک ہو گئے تھے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیل سنیے نازش فیض سے۔
افغانستان کی قومی سلامتی کونسل نے صوبے قندھار میں کل ہونے والے پارلیمانی انتخابات کو ملتوی کر دیا ہے۔ قندھار میں اب الیکشن آئندہ ہفتے ہوں گے، جبکہ ملک کے بقیہ حصوں میں انتخابات طے شدہ شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ قندھار میں انتخابات کی معطلی کا فیصلہ الیکشن کمیشن کی سفارش پر کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا موقف تھا کہ پولیس چیف عبدالرزاق کے قتل کے بعد قندھار میں حالات اس قابل نہیں کہ پرامن انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنایا جا سکے، اس لیے کشیدہ صورتحال میں الیکشن کے انعقاد سے گریز کیا جائے۔ گزشتہ روز قندھار میں ایک اعلیٰ سطح کی کانفرنس کے موقع پر ایک حملے میں صوبائی گورنر اور پولیس کے سربراہ سمیت 3 اہم صوبائی عہدیدار ہلاک ہو گئے، جبکہ 2 امریکی بھی زخمی ہوئے۔ افغانستان اور بین الاقوامی سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ جنرل رزاق کو گولی اس وقت لگی جب وہ کانفرنس میں شرکت کے بعد امریکی اعلیٰ عہدیداروں کے وفد کو چھوڑنے ہیلی کاپٹر کی جانب جا رہے تھے۔ امریکی فوج کے کمانڈر جنرل ملر اس حملے میں بال بال محفوظ رہے۔ حملے سے کچھ دیر قبل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جنرل ملر نے اپنے ہم منصبوں کو مخاطب کر کے کہا کہ افغانستان میں انتخابات کے دوران امریکہ پرتشدد واقعات سے بچنے کے لیے ہر طرح کی مدد کرے گا۔
ہم درخواست ملنے پر مدد فراہم کریں گے، مگر میں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی سیکیورٹی فورسز نے انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام کام مکمل کر لیے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی پرتشدد کاروائیاں ہو سکتی ہیں، لیکن میں بہت پر امید ہوں کہ آپ کی فورسز ان انتخابات کے لیے تیار ہیں۔
امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے افغان پولیس چیف جنرل عبدالرزاق کی موت کو بڑا نقصان قرار دیا اور کہا ایسے حملے افغانستان میں امریکی ارادے پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔
میں جنرل رزاق سے ملا ہوں، ہم نے ایک محب وطن شخص کو کھو دیا ہے، مگر ہم اب بھی افغانستان کی جانب سے جاری افغان مفاہمت کی پالیسی کے لیے پرعزم ہیں، لیکن اس وقت ہم انتخابات کی جانب گامزن ہیں اور ہم افغانستان کے عوام کی حفاظت جاری رکھیں گے۔
جیمز میٹس کا مزید کہنا تھا کہ وہ نہیں جانتے کہ قندھار حملہ افغانستان کے الیکشن میں ووٹنگ ٹرن آؤٹ پر کتنا اثر ڈالے گا، لیکن امریکہ افغانستان میں لوگوں کا دفاع کرتا رہے گا۔ دوسری جانب طالبان نے گورنر کمپاؤنڈ میں حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ کابل میں نیٹو کے ترجمان کرنل پیٹر نے بی بی سی کو بتایا کہ طالبان افغانستان میں امن اور سلامتی لانے والوں کی کوششوں کو روک نہیں سکیں گے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات طالبان کو بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اس طرح کی پرتشدد کارروائیوں کے باعث نیٹو کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ افغانستان کی قومی دفاعی اور سیکیورٹی فورسز ظلم کے خلاف لڑنے کے قابل بنانے کے لیے مزید کام کرے۔
یاد رہے طالبان کی جانب سے یہ حملہ انتخابات سے محض ایک روز قبل کیا گیا ہے۔ افغانستان میں انتخابی عمل کو آغاز سے ہی دہشت گرد کاروائیوں کا سامنا رہا ہے۔ مختلف واقعات میں اب تک 50 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے عمل کے دوران الیکشن کمیشن میں 4 سے زائد بار خود کش حملے ہوئے۔ 6 انتخابی جلسوں کو نشانہ بنایا گیا اور 8 انتخابی امیدواروں کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔
افغانستان کے صوبہ قندھار میں پارلیمانی انتخابات ایک ہفتے تک ملتوی ہونے کی تفصیل آپ نازش فیض سے سن رہے تھے۔ اسی موضوع پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے اغوان امور کے تجزیہ کار سمیع یوسف زئی سے بات کی اور سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ کیا اغوان سیکیورٹی اداروں میں اتنا دم و خم ہے کہ وہ پرامن انتخابات کا انعقاد کرا سکیں؟
دیکھیں، الیکشن سے پہلے جو اسسمنٹ تھا، جو اندازے تھے، وہ تو سب کو معلوم تھے کہ افغانستان کے زیادہ تر حصوں پہ طالبان کا یا کنٹرول ہے، یا طالبان اگر چاہے تو زندگی لوگوں کے آمد و رفت کو مفلوج کر سکتے ہیں۔ جس طرح آج انہوں نے طالبان نے پورے افغانستان میں اعلان کیا کہ نہ کوئی ویل جام ہوگا، کوئی گاڑی ایک گاؤں سے دوسری گاؤں نہیں جائیں گے، کل بھی اسی طرح صورتحال ہوں گے، مین ہائی وے پہ بھی اسی طرح صورتحال ہوں گے۔ لیکن بہرحال الیکشن ہر حالت میں ہوں گے، اور جتنا ممکن ہے اسے حد تک افغان حکومت اسے ایک جو ایک قانونی ضرورت ہے اس وقت افغانستان کے پارلیمنٹ کے انتخابات اس کی طرف جا رہی ہے۔ میرا خیال میں پوری طرح الیکشن کو سیکورٹی دینا، کنٹری سائڈ میں لوگوں کو الیکشن ووٹنگ اسٹیشن کی طرف لے آنا شاید بڑے مشکل کام ہوں گے، لیکن حکومت کا ایک کمٹمنٹ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے، اور پارلیمنٹری الیکشن بڑے اہم ہے افغانستان کے لیے، اور افغانستان کے پارلیمنٹ بھی کافی مضبوط ہے۔ لیکن بہرحال ہر حالت میں وہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک تو دنیا کو یہ بتا سکے کہ اس وقت افغانستان میں ایک ڈیموکریٹک پروسیس چل رہی ہے، جو بھی ہے طالبان بڑی سپکانہ کارروائیاں کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف تھوڑا بہت جمہوریت بھی آگے جا رہی ہے۔
اچھا، آپ نے ڈیموکریٹک پروسیس کا ذکر کیا، جمہوری نظام کا آپ نے ابھی ذکر کیا، تو طالبان کے اقتدار کے خاتمے کے بعد سے 3 انتخابات ہو چکے ہیں، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ افغانستان میں جمہوریت اپنے پاؤں جما رہی ہے اور لوگوں کا اس نظام پر اعتماد بڑھ رہا ہے؟
میرے خیال میں افغانستان کے ایک بڑی کوئی لمبا سا ڈیموکریٹک ہسٹری نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو سردار داؤد خان یا ظاہر شاہ خان کے وقت میں جو پارلیمنٹ تھے وہ شاہ کے تابع ایک پارلیمنٹ تھے، لیکن اس وقت بڑی پارلیمنٹ جو ڈبیٹ ہوتے ہیں، جو ڈسکشن ہوتے ہیں، وہ کافی جس طرح بہت بڑی جو جمہوری ممالک ہے ان کے پارلیمنٹوں کی طرح وہاں پر بھی اسی طرح ڈسکشن ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال میں ایک اہم پاورفل پارلیمنٹ ہے، اس لیے کہ افغانستان کے جتنے بھی کیبنٹ ممبرز ہیں ان کو پارلیمنٹ سے ٹرسٹ ووٹ دینا پڑتا ہے، اور درمیان میں افغان پارلیمنٹ کی جو ایک اتھارٹی ہے وہ منسٹر کو ڈسکوالیفائی بھی کرتے ہیں۔ تو ان اے سینس کہ آہستہ آہستہ زیر زیر باوجود کہ ایک طرف بربادی ہے، تباہی ہے، لیکن دوسری طرف افغانستان اکنامیکلی بھی آگے جا رہی ہے، بلڈنگ بن رہی ہے، روڈ بن رہے ہیں، دوسری طرف جو جمہوریت کا ایک تقاضا ہے، جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی وہ عمل بھی جاری و ساری ہے۔ تو میرے خیال میں آہستہ آہستہ افغانستان ایک ملک جہاں سے 40 سالوں سے لڑائی ہے، بربادی ہے، وہاں پر بھی ایک اس طرح کی جمہوریت اور پارلیمنٹ بالخصوص کی موجودگی ایک غنیمت ہے افغان عوام کے لیے بھی، اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو کوششیں تھیں کہ افغانستان میں ہیومن رائٹس ہو، جمہوری اقدار ہو، خواتین کے رائٹس ہو، پریس اور میڈیا کی آزادی ہے، وہ ایک حد تک موجود ہے، چاہے وہ افغانستان کی حکومت کے ریٹ کم بھی ہو، لیکن لوگ انجوائے کر رہی ہے، جو تھوڑا سا فریڈم اس کو مل جاتا ہے افغان عوام کو وہ بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو، میڈیا میں ہو، ہیومن رائٹس میں ہو، جو بھی ہو۔
اچھا، انتخابات میں اب تک کئی امیدواروں کو ہلاک کیا جا چکا ہے، گزشتہ روز قندھار میں پولیس کمانڈر کو بھی ہلاک کیا گیا اور ان کے ہمراہ نیٹو کے جنرل بھی موجود تھے، ایسے حالات میں انتخابات کا انعقاد کیا نتائج دے سکتا ہے آپ کے خیال میں؟
میرے خیال میں جو سب سے جو بڑا نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کے لیے ایک سخت پیغام ہے کہ آپ جو بھی کریں، آپ پارلیمنٹ پر بھی حملہ کریں، جو انہوں نے کئی مرتبہ کر دیا, آپ کینڈیڈیٹس کو ہلاک کر دے, بلاسٹ کر دے, لیکن ہم نے جس راستے کا تعین کیا ہے کہ ہم افغانستان کے لیے, افغان عوام کے لیے ایک جمہوری طرز حکومت چاہتے ہیں, ایک پارلیمنٹ چاہتے ہیں, آپ جتنے بھی زور لگائے اس کو ناکام بنانے میں, ہم اتنی مشکلات میں نکل کر اپنے سروں کی پرواہ کیے بغیر, چاہے کم تعداد میں ہو یا زیادہ تعداد میں ہے, ہم پارلیمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں سب سے بڑی جو فائدہ ہے یہی ہے کہ طالبان کو ایک میسج دیا جا رہی ہے اور افغان عوام کا ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے میسج جا رہے ہیں. میرے خیال میں اگر اس طرح حالات دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتے تو شاید وہاں پر پارلیمنٹری الیکشن تو بڑا کا انعقاد ناممکن ہوتا, لیکن یہ بھی افغانوں کے لیے ایک ہمت کی بات ہے کہ اتنی مشکلات کے باوجود وہ الیکشن کے لیے بھی لڑ رہی ہے, کینڈیڈیٹس بھی ہے, ان پر اٹیک بھی کیا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود تقریباً 2500 لوگ افغانستان کے الیکشن پارلیمنٹیرین الیکشن کے لیے میدان میں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ 2500 جو لوگ جتنے کینڈیڈیٹس ہیں وہ سب طالبان کے ہٹ لسٹ پہ ہیں. ظاہر بات ہے وہ کچھ لوگوں کو ان کو یعنی طالبان نے کچھ لوگوں کو مارا بھی, کچھ علاقوں میں الیکشن کے دن بھی لوگوں کو ماریں گے, لیکن جو افغانیوں نے جو راہ اختیار کیا ہے جمہوریت کے لیے وہ میرے خیال میں آگے جائیں گے, وہ طالبان کے اٹیک کا کوئی پرواہ نہیں کریں گے.
اچھا سمیر سبزی صاحب, افغانستان کی صورتحال پر حال ہی میں طالبان اور امریکہ کے مابین براہ راست بات چیت ہوئی ہے, ان انتخابات کے نتائج کس طرح افغان طالبان اور امریکہ کے مابین براہ راست ہونے والی بات چیت کو متاثر کر سکتے ہیں؟
میرے خیال میں امریکہ کی طرف سے بھی طالبان کو ایک پیغام جا رہی ہے کہ یہ جو 9/11 کے بعد جس سمت کا تعین کیا گیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے, امریکہ کے لیے بھی اس سے ہٹنا, اس سے چھوڑنا ناممکن ہے. اس لیے کہ طالبان کا موقف یہی ہے کہ یہ الیکشن سب وغیرہ ڈرامے ہے, لیکن امریکہ کی یہی ان کو کہنا ہوگا کہ دیکھیں یہ اس طرح عالمی سطح پر مقبول اور معروف طریقے ہے جمہوریت کے لیے انتخابات, تو میرے خیال میں یہی میسج امریکہ بھی طالبان کو دیں گے کہ اتنا بڑا جو راستہ جو عوام نے اختیار کیا ہے آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے, جو 14-17 سالوں میں یا 18 سالوں میں جو تھوڑے بہت ترقی ہو گئی, لیکن ہو گئی ہے, جمہوریت جو بھی ہے لیکن ہو گئی ہے, اس کو ریورس کرنا کہ طالبان دوری حکومت میں جانا ناممکن ہے. تو اگر آپ لوگوں کو امن کے لیے آنا ہے, پیس کے لیے آنا ہے, تو ان چیزوں پہ طالبان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا.
اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا, جہاں سزائے موت کے منتظر قیدی نے پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی ہے جس میں کہا ہے کہ وہ 2 سالوں سے کالے یرکان کے مرض میں مبتلا ہیں جس سے وہ گھٹ گھٹ کر مر رہے ہیں, اس لیے عدالت ان کے علاج کے لیے حکم کرے. عدالت نے متعلقہ حکام کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا ہے. اس خبر کی تفصیل آپ کو پروگرام میں آگے چل کے سنوائیں گے. پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈین پنجاب کے شہر امرتسر میں دسہرے کے تہوار کے موقع پر راون کو جلاتے ہوئے ایک ٹرین تصادم میں کم از کم 50 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbc.com پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں. افغانستان میں پارلیمان کے اراکین کے انتخاب کے پیش نظر پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے سرحدی شہر چمن سے باب دوستی کو آج سے 2 روز کے لیے بند کر دیا گیا ہے. باب دوستی کو بند کرنے کے ساتھ ساتھ سرحد کے دوسرے مقامات پر بھی سیکیورٹی کو سخت کیا گیا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلوچستان سے پاکستان کی افغانستان سے طویل سرحد لگتی ہے, لیکن سرحدی شہر چمن یہاں سے دونوں ممالک کے درمیان ایک اہم گزرگاہ ہے. چمن نہ صرف افغانستان کے دوسرے بڑے شہر قندھار بلکہ اس کے جنوب مغربی علاقوں کے درمیان آمد و رفت اور تجارت کا اہم ذریعہ ہے. یہاں سے روزانہ لوگوں کی بڑی تعداد میں آمد و رفت کے علاوہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور نیٹو فورسز کے لیے رصد کی گاڑیاں بھی گزرتی ہیں. افغانستان میں پارلیمنٹ کے اراکین کے لیے ہونے والے انتخابات کے پیش نظر اسے آج سے 2 روز کے لیے بند کیا گیا. چمن میں سینئر صحافی نور زمان چکزی نے فون پر بتایا کہ یہاں سے سرحد کو دونوں ممالک کے سرحدی حکام نے اتفاق رائے سے بند کیا ہے.
ایف سی اور افغان اتھارٹیز جو کہ بارڈر پر ہیں انہوں نے بابی دوستی پہ ایک اجلاس میں منعقد کیا تھا جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ بابی دوستی دو دن کے لیے بند رکھا جائے گا کیونکہ اس میں سیکورٹی خدشات بھی مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا ہے. ہر قسم کی آمد رفت جو ہے خاص کر تجارتی سرگرمیاں کسٹم بند ہے اور نیٹو سپلائی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سمیت تمام تجارتی سرگرمیاں معطل ہے.
چمن افغانستان کی صوبہ قندھار سے متصل ہے جہاں گزشتہ روز گورنر ہاؤس میں ہونے والے عملے میں قندھار پولیس کے سربراہ جنرل عبدالرازق ادوزئی اور بعض دیگر افغان حکام بھی ہلاک ہوئے تھے. نور زمان اچکزئی کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے باعث نہ صرف چمن سے باب دوستی بلکہ اس سے متصل دیگر علاقوں میں بھی سرحد کی دونوں جانب سیکورٹی کو سخت کیا گیا ہے.
بارڈر کے دونوں جانب جو ہے سیکورٹی انتہائی ہائی الرٹ ہے. ایف سی ایل کار جبکہ دوسری جانب افغان سرحدی فورس جو ہے وہ بھی ہائی الرٹ ہے. بارڈر پر جو غیر روایتی راستے ہیں جہاں سے گاؤں کے مکین آتے جاتے تھے وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں. وہاں سے بھی کسی کو آمد و رفت کی اجازت نہیں ہے. پاکستان کی جانب سے سیکورٹی کے پہلی مرتبہ اتنے سخت اقدامات سے قبل نہیں اٹھائے گئے تھے جو اس مرتبہ اٹھائے گئے.
بلوچستان کے مجموعی طور پر 6 اضلاع کی سرحدیں افغانستان سے لگتی ہیں. ان اضلاع میں یوب، قلعہ سیف اللہ، پشین، قلعہ عبداللہ، نوشکی اور چاغی شامل ہیں. قلعہ عبداللہ میں چمن کے علاوہ دیگر اضلاع میں بھی افغانستان سے متصل اہم مقامات پر سیکورٹی کو سخت کر دیا گیا ہے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی صحافی جمال خشوگجی کی گمشدگی کے معاملے میں اب یہ تسلیم کر لیا ہے کہ خشوگجی کی موت ہو چکی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ابھی تحقیقات جاری ہیں. تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب یہ کہا ہے کہ سعودی صحافی جمال خشوگجی کی موت ہو گئی ہے، لیکن ابھی اس معاملے میں 3 الگ الگ تفتیش جاری ہے اور ان کے نتائج کے بعد امریکہ کا سخت رد عمل آئے گا. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے سعودی بادشاہ شاہ سلمان اور شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقاتیں کرنے کے بعد اور ترکی کا دورہ کرنے کے بعد جمعرات کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خشوگجی کے ممکنہ قتل کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دے دی ہے. مائک پومپیو نے بعد میں صحافیوں سے کہا کہ ابھی سعودی حکام کو تحقیقات کے لیے چند روز مزید چاہیے ہوں گے. اس بیچ امریکہ کے وزیر خزانہ سٹیو منوچن نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہونے والی ایک کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا ہے. امریکہ کے اس فیصلے کو خشوگجی معاملے کے ایک اثر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. ریاض کی اس کانفرنس میں دنیا بھر کے کئی سرمایہ کاروں نے بھی شرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے. 2 ہفتے پہلے جمال خشوگجی استانبول کے سعودی قونصل خانے میں گئے اور واپس نہیں آئے. ترک حکام کا کہنا ہے کہ خشوگجی کو سعودی قونصل خانے کے اندر قتل کر دیا گیا تھا. ان کا دعویٰ ہے کہ اس سلسلے میں ان کے پاس آڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے. ادھر امریکی روزنامے نیو یارک ٹائمز کے مطابق سعودی حکام خشوگجی کے ممکنہ قتل کی ذمہ داری سعودی خفیہ سروس کے ایک اعلیٰ افسر پر ڈالنا چاہتے ہیں جو شہزادہ محمد بن سلمان سے قریب سمجھے جاتے ہیں. سعودی عرب کا اس معاملے میں کہنا ہے کہ خشوگجی کی موت کے بارے میں میڈیا میں رپورٹس جھوٹ اور بے بنیاد ہیں اور وہ تفتیش میں مکمل تعاون کے لیے تیار ہیں. ادھر امریکی کانگریس اور سینٹ کے کئی اراکین اس معاملے میں تہ تک پہنچنے کے لیے صدر ٹرمپ پر دباؤ ڈال رہے ہیں. کچھ سینیٹرز نے دھمکی دی ہے کہ اگر صدر ٹرمپ خشوگجی کے معاملے میں سعودی عرب کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے تو سینٹ اور ایوان نمائندگان کی جانب سے سعودی عرب کے خلاف قدم اٹھائے جائیں گے. امریکہ کے ایک اہم سینیٹر لنڈزی گرہم نے اس بارے میں کہا،
If the crown prince stays in power, it will be almost impossible to reconstruct this relationship.
سینیٹر گرہم کہہ رہے تھے کہ اگر شہزادہ محمد بن سلمان اقتدار میں قائم رہتے ہیں تو سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات کی تعمیر نو تقریباً ناممکن ہوگی، ایسے وقت میں جب دونوں ملکوں کو اس کی ضرورت ہے. سینیٹر لنڈزی گرہم نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس کی معلومات موجود ہیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان جمال خشوگجی سے بہت ناراض تھے. پچھلے سال امریکہ کے سی بی ایس ٹی وی چینل کو دیے ایک انٹرویو میں جمال خشوگجی نے سعودی شہزادے محمد بن سلمان کے خلاف بات کرتے ہوئے کہا تھا،
Is it the Trump effect that made Prince Mohammed bin Salman feel empowered?
ہم تو یہ اکثر بحث کرتے رہتے ہیں کہ کیا یہ صدر ٹرمپ کا اثر ہے جس سے شہزادہ محمد بن سلمان اپنے کو اتنے اثردار سمجھتے ہیں کہ وہ خارجہ پالیسی میں اضطراری رویہ اپنائے ہیں. یہ سعودی عرب اور خطے کے لیے خطرناک ہے. جمال خشوگجی کے الفاظ جو انہوں نے پچھلے سال سی بی ایس ٹی وی سے انٹرویو کے دوران کہے. امریکی سینٹ کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ سعودی عرب کو امریکی ہتھیار بیچے جانے پر پابندی لگا دے، لیکن صدر ٹرمپ سعودی عرب کے خلاف ہتھیاروں کی فروخت کو لے کر کسی سخت قدم کے حامی نہیں ہیں. وہ کہتے رہے ہیں کہ سعودی عرب امریکہ سے اربوں ڈالر کے ہتھیار خرید رہا ہے اور وہ امریکہ میں لاکھوں نوکریوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے. اب سب کی نظریں اس بات پر لگی ہیں کہ جب خشوقجی کے معاملے میں جاری تحقیقات کے نتائج آ جائیں گے تو صدر ٹرمپ سعودی عرب کی جانب کس قسم کا رویہ اپنائیں گے۔ امریکہ میں اب کچھ لوگ اس بات پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ خشوقجی کے ممکنہ قتل کے معاملے میں سعودی عرب کی تحقیقات کتنی قابل اعتبار ہوں گی۔ کئی انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اس بارے میں اقوام متحدہ سے تحقیقات کروانے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبے سندھ کے بڑے ریگستانی علاقے تھرپارکر سے برسوں سے نوزائیدہ بچوں کی ہلاکتوں کی خبریں آتی ہیں اور مختلف حکومتوں کو اس رجحان پر قابو پانے میں مشکل پیش آئی ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی اس مسئلے کا نوٹس لیا ہے۔ اس موضوع پر تفصیلی رپورٹ آپ پروگرام میں آگے چل کے سن سکیں گے۔ اس کے علاوہ عبدالرشید شکور کا ہفتے وار اسپورٹس پروگرام کھیل کے میدان سے بھی آپ سیربین کے آخری حصے میں سن سکیں گے۔ پروگرام ابھی جاری ہے۔
Roll sound, camera, action.
स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
मैं हूँ नुसरत जहाँ, जो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती हूँ बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरें।
अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता।
बॉलीवुड सितारों की बातें और मुलाकातें, पर्दे के पीछे क्या है, ऑफिस का बादशाह कौन है,
डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।
अफगान जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना भैया भैया।
हर सनीचर सैरबीन में सुनिए बॉलीवुड राउंडअप।
वक्त हुआ है खेलों की खबरों का, आज नाजिया गुलजार के साथ।
अबूजैबी क्रिकेट टेस्ट के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 373 रन से कामयाबी हासिल कर ली है। पाकिस्तान की जानिब से दिए गए 538 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम महज 164 रन ही बना सकी। पाकिस्तान के मोहम्मद अब्बास दोनों इनिंग्स में 5-5 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। 12 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान के किसी फास्ट बॉलर ने टेस्ट मैच में 10 विकेटें ली हों। ICC की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया तनजली के बाद 5वीं पोजीशन पर आ गया है। पाकिस्तानी खिलाड़ी अहमद शहजाद को क्लब मैच खेलने पर PCB ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। उन्हें 25 अक्टूबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोपिंग टेस्ट मुस्बत आने पर अहमद शहजाद को 4 माह के लिए क्रिकेट सरगर्मियों से मुअत्तल किया हुआ है। ये पाबंदी 10 नवंबर को खत्म होनी है। ओमान में जारी 6ठे एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में आज पाकिस्तान का मुकाबला कोरिया और ओमान मलाशिया के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान की खवातीन रग्बी टीम एशियन सेवन्स रग्बी ट्रॉफी 2018 में शिरकत के लिए ब्रुनाई रवाना हो गई है। मास्को में जारी क्रिमलिन कप में सिंगल मुकाबलों के पहले सेमीफाइनल में ट्यूनिस की ओन्स जियाबर ने लेटविया की अनिस्ताजिया स्विस्टोवा को शिकस्त दे दी है। उधर काइल एडमंड यूरोपियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि कैमरॉन नूरी इवेंट से बाहर हो चुके हैं। इंग्लिश ओपन स्नूकर में दिफाई चैंपियन रूनी ओसालिवान ने इसराइल के ईडन शरफ को 4-1 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है, जहां उनका मुकाबला चीन के लोहंगाओ से होगा। रूनी ओसालिवान अपने हरीफ के टैलेंट से काफी मुतासिर मालूम होते हैं। फुटबॉल चैंपियनशिप में फुटबॉल क्लब शेफील्ड वेंसडे का सामना मिडल्सब्रो के साथ होगा।
खेलों की खबरें आप नाज़िया गुलजार से सुन रहे थे। कबले इस वक्त पैदा होने वाली एक बच्ची जिसका दिल 22 मिनट तक बन रहा था और जिसे डॉक्टर ने मौजाती बेबी का नाम दिया था, ने हाल ही में अपनी पहली सालगिरह मुकम्मल की है। ऑपरेशन के दौरान उनका दिल पहले 12 मिनट के लिए रुक गया था और फिर बाद में मजीद 10 मिनट के लिए। इस खबर की तफसील आप हमारी वेबसाइट bbc.com पे आके पढ़ सकते हैं। सैरबीन अपने निस्फ को पहुंच रहा है। अहम खबरों के खुलासे के साथ नादिया सुलेमान।
افغانستان کے صوبے قندھار میں سنیچر کے روز ہونے والے عام انتخابات ایک ہفتے کے لیے معطل کر دیے گئے ہیں۔ فیصلہ ایک روز قبل ہونے والے افغان طالبان حملے کے بعد کیا گیا، جس میں صوبے کی پولیس کے سربراہ عبد الرازق اور افغان خفیہ ادارے این ڈی ایس کے صوبائی سربراہ ہلاک ہو گئے تھے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں فوج کا دعویٰ ہے کہ اڑی سیکٹر میں 3 مسلح در اندازوں کو ایک جھڑپ کے دوران ہلاک کیا گیا۔ آج بھی سری نگر کے بیشتر علاقوں میں کرفیو نافذ رہا، جبکہ انٹرنیٹ سروس معطل رہی۔ امریکہ یروشلم میں فلسطینیوں کے لیے الگ قائم اپنا قونصلیٹ ختم کر کے اسے اسرائیل کے لیے قائم قونصلیٹ میں ضم کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اب تک سامنے آنے والے شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ لاپتہ ہونے والے صحافی جمال خشوگجی زندہ نہیں ہیں۔ ادھر ترکی میں سعودی صحافی کے مبینہ قتل کی تحقیقات کرنے والی پولیس نے تلاش کا دائرہ بڑھا دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ نادیہ سلمان سے سن رہے تھے۔ پاکستان میں غیر سرکاری تنظیم کی ایک رپورٹ کے مطابق اسلام آباد اور صوبائی دارالحکومتوں میں ملازمت کرنے والی تقریباً 50% خواتین کو زچگی کی تعطیلات میں تنخواہ نہیں دی جاتی ہے، لیکن کئی خواتین کا کہنا ہے کہ انہیں اداروں میں چھٹیاں ہی محض چند دن کی دی جاتی ہیں اور اس سلسلے میں بنے قوانین کی پابندی نہیں کی جاتی۔ اسلام آباد سے فرج جاوید کی رپورٹ۔
عائشہ سرور اسلام آباد کی رہائشی ہیں اور ملازمت پیشہ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتی ہیں، لیکن انہیں وہ وقت نہیں بھولتا جب وہ خود حاملہ تھیں اور بچے کی پیدائش کے وقت انہیں صرف 10 دن کی چھٹیاں ملیں اور ان کی تنخواہ سے ان 10 دنوں کی اجرت کی کٹوتی بھی کی گئی۔
میری جو فرسٹ پریگننسی تھی 2003 میں، اس میں میں نے 10 دن کے لیو لی تھی اور وہ بھی ان پیڈ تھی اور مجھے واپس فوراً آنا پڑا۔ سیکنڈ پریگننسی میری 2006 میں تھی اور مجھے صرف 1 مہینہ پیڈ ملی تھی۔ میں نے کوپ کیسے کیا، بہت بری طرح سے، بچے سفر کر رہے تھے، میں سفر کر رہی تھی، میرا گھر سفر کر رہا تھا، تو اس طرح سے سب نے ہی بہت ہائی پرائز پے کی، خاص طور پر میرے بچوں نے جو کہ ابھی تک ٹراماٹائزڈ ہیں کہ میں بہت ارلی اسٹیج میں ان کے پاس نہیں تھی۔
عائشہ وہ واحد خاتون نہیں جنہیں زچگی تعطیلات کے حصول میں مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ ویمن ورکرز اتحاد نامی ایک غیر سرکاری تنظیم کی جانب سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں 50% فیکٹریوں اور 30% دیگر دفاتر میں خواتین ملازمین کو زچگی کی تعطیلات میں تنخواہ نہیں دی جاتی۔ عائشہ سرور اسے خواتین کے بنیادی حقوق کی بڑی خلاف ورزی سمجھتی ہیں، جو ماں اور بچے کی جان خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔
لاس کو فالو اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی کہ یہ کافی شیم فل چیز ہے ایک اور کو سوسائٹی میں پٹ تھرو کرنے کے لیے۔ پہلی بات تو یہ، اگر وہ کام کر رہی ہے، کسی کے پر احسان نہیں کر رہی، وہ کام کر رہی ہے کیونکہ ہمارے ملک میں ترقی ہوتی ہے اگر عورتیں کام کریں، تو ان کو ایک طرح سے پنش نہیں کرنا چاہیے۔
ماہرین طب کے مطابق زچگی کے دوران خواتین کو مکمل آرام نہ ملنا ان کی صحت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتا ہے۔
میٹرنیٹی لیو اگر وداؤٹ پے ملے گی تو ڈیفینیٹلی اس کو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی، پہلے ہی ایک وہ خاتون جو ہے پاکستان میں موسٹلی انیمک ہوتی ہیں، پیشنٹس جو ہوتی ہیں ان کو ہمیں آئرن ایکسٹرا دینا پڑتا ہے اگر وہ کنٹینیوسلی ہمیں اینٹی نیٹل چیک اپ کرواتی رہیں تب، تو اگر وہ نہیں کرواتی بیچاری کسی جاب کی وجہ سے اکثر نہیں آ سکتی ہیں کچھ، تو اس میں آلریڈی آئرن ڈیفیشنٹ ہوتی ہیں، کیلشیم ڈیفیشنٹ ہوتی ہیں، اوپر سے ان کو اگر پے بھی نہیں ملتی تو وہ تو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی میں ڈیفینیٹلی جائے گی، اس پہ بھی اثر ہوگا، اس کے بچے پہ بھی اثر ہوگا۔
واضح رہے کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 37 کے تحت خواتین کو زچگی کے دوران سہولت فراہم کرنا لازمی ہے، جبکہ ملک میں ایسے تمام ادارے جہاں خواتین ملازمین ہیں تنخواہ کے ساتھ 3 ماہ کی تعطیلات دینے کے پابند ہیں، لیکن خاص طور پر نجی اداروں میں اس قانون پر عمل درآمد کی شرح نہایت کم ہے۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
سزائے موت کے منتظر ایک قیدی نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دی ہے، جس میں کہا ہے کہ وہ 2 سالوں سے کالے ارکان کے مرض میں مبتلا ہیں جس سے وہ گھٹ گھٹ کر مر رہے ہیں، اس لیے عدالت ان کے علاج کے لیے حکم دے۔ عدالت نے متعلقہ حکام کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا ہے۔ پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
قیدی شیر حکیم کی عمر 40 سال اور ان کا تعلق پسماندہ ضلع چترال سے ہے۔ شیر حکیم کے وکیل خورشید خان ایڈوکیٹ نے بتایا کہ جیل میں متعدد ایسے قیدی ہیں جو مختلف امراض کا شکار ہیں، ان میں کالا یارکان بھی شامل ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں آج درخواست کی سماعت جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس ایوب خان نے کی ہے، جس میں انہوں نے سینٹرل جیل مردان کے سپرنٹینڈنٹ اور جیل کے ڈاکٹر کو عدالت میں طلب کیا ہے، جبکہ صوبائی سیکرٹری داخلہ کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ مردان جیل کی کالکوٹڑی میں قید شیر حکیم کا رنگ انتہائی پیلا ہو گیا ہے اور جسم کمزوری سے نڈھال ہے۔ خورشید خان ایڈوکیٹ نے بتایا کہ کچھ روز پہلے مردان جیل کے دورے کے دوران ان کی ملاقات سزائے موت کے دیگر قیدیوں کے ساتھ شیر حکیم سے بھی ہوئی تھی، جہاں انہیں معلوم ہوا کہ شیر حکیم اس مرض میں مبتلا ہے۔
وہاں پہ مختلف لوگوں کے مسائل تھے، مختلف وہ تھے، لیکن شیر حکیم مجھے آ کے ملا اور اس نے مجھے کچھ کاغذ دکھائے کہ میں کالے یرکان کا مریض ہوں اور اندر میرا علاج کوئی نہیں ہو رہا، بلکہ ایک گولی مجھے لی گئی تھی جس کا میرے پہ الٹا ری ایکشن ہوا۔ میں نے جب کاغذات دیکھے تو وہ تمام ٹیسٹ رپورٹس تھیں لیبارٹریوں کی، اور مجھے حیرانی اس بات پہ تھی کہ یہ پچھلے 3 سال سے کالے یرکان کا مریض ہے اور اس کا کوئی پراپر اور مناسب علاج نہیں ہو رہا۔
شیر حکیم نے اس کے بعد ایک خط لکھا جس میں کہا کہ وہ سال 2016 میں جب ہری پور جیل میں تھے تو اس وقت معائنے کے دوران معلوم ہوا کہ انہیں کالا یرکان ہو چکا ہے۔ شیر حکیم کو ایک مقدمے میں ٹرائل کورٹ نے سزائے موت سنائی تھی، جس کے بعد ہائی کورٹ نے بھی سزا برقرار رکھی اور اب اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی جا چکی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں چند ماہ پہلے ایسی درخواست بھی دی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ سوابی سب جیل میں 10 قیدی ایڈس کے مرض میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ خورشید خان ایڈوکیٹ نے بتایا کہ مردان جیل میں لگ بھگ 50 قیدی ہیں جنہیں سزائے موت سنائی جا چکی ہے۔
اور جہاں تک یہ بات ہے کہ یہاں تو خالی ہیپیٹائٹس کے مریض نہیں ہیں، ٹی بی کے مریض ہیں، کڈنی کے مریض ہیں، کیونکہ ان جیلوں میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے صاف پانی ہے، سب سے دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے وہ صفائی کا صحیح معیار نہیں ہے، پھر ایک ایک بیرکس میں اپنی تعداد سے بڑھ کے انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں قیدی، تو وہ جب ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے کوئی علیحدہ کمرے تو نہیں ہیں، بڑی بڑی بیرکس ہیں، تو وہی پولوٹیڈ گندا پانی استعمال کرتے ہیں، اسی فضا میں سانس لیتے ہیں، ان کا ٹیسٹ کوئی نہیں ہو رہے۔ میں نے ایک پیٹیشن ڈالی تھی کہ ان تمام جیلوں میں جتنے ان کا سکریننگ ٹیسٹ ہو، پتہ چلے کہ کتنے ان میں کس کس مرض میں مبتلا ہیں۔
جن قیدیوں کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے ان میں بیشتر اس لیے جیل میں ہیں کیونکہ وہ وکیل نہیں کر سکتے، اور بیشتر ایسے بھی ہیں جن کی کوئی ملاقات بھی نہیں آتی، بس وہ جیل کی کالکوٹری میں زندگی گزار رہے ہیں۔ خورشید خان ایڈوکیٹ کے بقول وہ انسانی ہمدردی کے تحت ایسے قیدیوں کے مقدمات بغیر فیس کے داخل کرتے ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
لبنا خاور کی زندگی میں چند سال پہلے اس وقت تبدیلی آئی جب ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ ان کے بیٹے کو آٹزم ہے، اور ان کے بچے کا نہ تو کوئی مستقبل ہے اور نہ ہی وہ روز مرہ زندگی کا کوئی کام کرنے کے قابل ہے، مگر انہوں نے ڈاکٹروں کے اس انکشاف کا مثبت طریقے سے سامنا کیا اور نہ صرف انہیں غلط ثابت کیا بلکہ اپنے آپ کو آٹزم ایکسپرٹ بھی بنایا۔ ہمارے نمائندے موسیٰ یاوری نے ان سے پوچھا کہ اس خبر کے بعد ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی۔
آپ جب لبنا خاور کے گھر میں پہلی دفعہ داخل ہوں تو آپ کو 3 کمروں پر مشتمل ایک ایسی جگہ نظر آئے گی جہاں آپ ایک طرف موسیقی کے آلات دیکھ سکتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایک کمرے میں اپنی نوعیت کی پاکستان کی پہلی ملٹی سینسری کمرے سے آپ کا سامنا ہوگا۔ لبنا بتاتی ہیں کہ چند سال پہلے یہی مکان انہوں نے بالکل خالی کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے روزمرہ زندگی کے استعمال میں آنے والی چیزوں تک کو انہوں نے وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ اس کی وجہ ان کے بیٹے حسن ہیں، جن کی عمر اس وقت صرف 3 سال تھی، اور وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو مارتے تھے۔ میں نے لبنا خاور سے پوچھا کہ یہ بیماری ہوتی کیا ہے۔
آٹزم جو ہے وہ ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے جس میں بچے کو 3 ایریاز میں مشکل ہوتی ہے۔ ایک سوشلی انٹریکٹ کیسے کرنا ہے، اس چیز میں پرابلم آتی ہے بچوں کو۔ دوسرا کمیونیکیشن کا پرابلم ہے، آپ کو بتا نہیں سکتے، ایکسپریس نہیں کر سکتے۔ 70% بچے آٹزم کے ساتھ نان وربل ہوتے ہیں، بٹ یہ بچے ابو ایوریج خوبصورت بچے ہوتے ہیں، یہ آپ ان کو دیکھ کے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کو آٹزم ہو سکتا ہے۔ تھرڈ، بار بار ایک ہی چیز رپیٹ کرنا، ریپیٹیشیس بیہیویئرز ہوتے ہیں، ریسٹرکٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں۔ پنکھا ہے تو پنکھے کو دیکھتے جائیں گے، بیک اینڈ فورتھ رننگ کریں گے، پریٹینڈ پلے اسکلز نہیں ہوتے بچے میں، کہ جیسے بچے ہوتے ہیں پریٹینڈ پلے کر رہے ہوتے ہیں، خالی کپ ہوتا ہے پی رہے ہوتے ہیں، پریٹینڈ پلے اسکلز نہیں ہوتے، اویئر آف ڈینجر نہیں ہوتا، خطرے کا پتہ نہیں لگتا، گاڑی گزر رہی ہے آگے سے نہیں گزرنا یہ نہیں سمجھ آتی۔ اس کے علاوہ آئی کانٹیکٹ یا تو کم ہوتا ہے یا بہت ہی فلکر آف ایکسپریشن دیتے ہیں، اور پوائنٹنگ نہیں کرتے بچے، ٹھیک ہے کہ وہ چاہیے یا اس طرح کی کوئی چیز چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ ایک بیڈ نیوز ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں، اور ایک گڈ نیوز بھی ہے۔ تو ہم نے کہا بتا دیں گڈ نیوز کیا ہے۔ تو گڈ نیوز یہ ہے کہ कि आप एक और बच्चा कर लें, और बैड न्यूज़ जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ये कभी खाना नहीं खा पाएगा, ये कभी टॉयलेट वॉशरूम इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा, ये बच्चा ऐसे है जैसे आपके एक एक कॉर्नर में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा।
लेकिन लुबना खावर ने हार नहीं मानी, उन्होंने ख़ुद इस बीमारी के बारे में तहकीक शुरू की और तरबियत के मुख्तलिफ मराहिल से होते हुए अब वो एक ऑटिज़म एक्सपर्ट हैं।
मैंने नेट पे सर्च करना शुरू कर दिया, मुझे एक प्रोग्राम के बारे में पता चला, उस प्रोग्राम के लिए मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया, साथ साथ में उस प्रोग्राम के यूट्यूब वीडियोज़ लाइक मैंने अपने आप को नॉलेजेबल किया। तो ये चीज़ें एक दिन में नहीं हुई, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। 2012 से मैंने शुरू किया इसके साथ, अब 2018 है।
लेकिन फिर वक्त बदल गया और लुबना खावर ने उन तमाम डॉक्टरों को गलत साबित कर दिखाया। अब हसन की हालत पहले से बहुत बेहतर है,
अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं मारता अपने आप को, वेरी फंक्शनल, बहुत से काम जो कि साइकियाट्रिस्ट ने बताया था ये कुछ नहीं करेगा सब कर रहा है।
लुबना ने सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि वो अब बाकी ऑटिज़म के मरीजों का इलाज भी करती हैं और दूसरी तरफ दूर दराज इलाकों में जाकर इस बीमारी के बारे में आगाही मुहिम भी चलाती हैं।
नियर बाय जहाँ पे जाके मैं पेरेंट्स की ट्रेनिंग करती हूँ, बहुत मैंने अवेयरनेस कैंपेन्स की हुई हैं।
लुबना की यही कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऑटिज़म के बारे में आगाही फैला सके और लोगों को इस काबिल बना सके कि वो अपने घर में ही अपने मरीजों का इलाज कर सकें। मूसा यावरी, BBC लाहौर।
पाकिस्तान के सूबे सिंध के बड़े रेगिस्तानी इलाके थरपारकर से बरसों से नवजायदा बच्चों की हलाकतों की खबरें आती हैं और मुख्तलिफ हुकूमतों को इस रुझान पर काबू पाने में मुश्किल पेश आई है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मसले का नोटिस ले लिया है। सुनिए हैदराबाद से सहाफ़ी अली हसन की रिपोर्ट।
मौजूदा साल में 10वें माह तक अब तक 500 से ज्यादा बच्चे हलाक हो चुके हैं। मामा विष्णु थरी समाजी खिदमत के लिए जरूरतमंद लोगों को बिला मुआवजा खून फराहम करते हैं। उनका कहना है,
बच्चे जो पैदा होते हैं वो उनकी मदर का जो जैसे ब्लेड है कम है, वैसे ही थर के लोगों के वैसे ही कम है लेडीज का, फिर उनका 4 या 5 ज्यादा में ज्यादा 4 या 5 होता है। तो बच्चा जो पैदा होता है वो 900 ग्राम या 1 kg का होता है। रेगुलर बच्चे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो 3 से 4 किलो के होते हैं। यहाँ तो 3-4 किलो वाले हैं नहीं, हैं ही 1 किलो वाले तो कमजोर होते हैं।
बच्चों का कमजोर पैदा होना इसलिए भी फितरी है कि माएं खुद बहुत कमजोर और गजाइत से महरूम होती हैं। सहाफी खाटा उजानी रोशनी डालते हैं।
WHO, यूनिसेफ और ये सब रजिस्टर्ड करते थे, जो गांव में हमला होते थे उनको घी मिलता था, उनको फूड सप्लीमेंट प्रोग्राम के तहत बिस्किट और ये मिलता था, EPI के उनके जो है टीके वगैरह भी वहाँ पे लगते थे, वो जो है काफी दिनों से खत्म हो गया है। उसके बाद जो है डेथ शरह बढ़ रही है क्योंकि मुसलसल 7 साल से तो कंटिन्यू कैद चल रहा है।
थरपारकर के तूल अर्ज में सेहत के बुनियादी मराकज तो मौजूद हैं लेकिन उनमें नर्स और डॉक्टर मौजूद नहीं होते। हुकूमत की कोशिश होती है कि जिले हेडक्वार्टर में वाकई अस्पताल में सहूलतें मौजूद हों लेकिन तहसील हेडक्वार्टर में अस्पताल मतलूबा सहूलतों से महरूम हैं। लोग जब तक अपने बच्चों को जिले हेडक्वार्टर के अस्पताल पहुंचाते हैं बच्चे की जान खत्म हो चुकी होती है। थरपारकर के एक साबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर डॉक्टर नाले चंगो कहते हैं,
ज्यादातर तवज्जो जो दी जा रही है वो मिट्टी पे दी जा रही है, टिप्लो में, नगर पार्कर में, छात्रों में और कलोई में, वहाँ इतनी ज्यादा कवर फीमेल डॉक्टर्स प्रोवाइड नहीं की गई हैं, इसलिए वो जो BHUs प्लस RHCs प्लस जो तालुका हॉस्पिटल उन पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, जिसकी वजह से सारे थरपारकर में यकसा तरह का हेल्थ कवर प्रोवाइड किया जाए। न सर उसमें ये करना चाहिए, ये उसमें क्विक रिस्पांस होना चाहिए कि जितने भी BHUs हैं वहाँ MCH सर्विस प्रोवाइड की जाए, वहाँ की 7/24 आवर्स की सर्विस प्रोवाइड की जाए।
एक समाजी मसले की तरफ सेनेटर कृष्णा कुमारी कोहली रोशनी डालती हैं।
यह है कि वहाँ बच्चे कमजोर है तो वो खुराक की भी कमी है और दूर दूर तक एरिया है वहाँ सदस्य उनकी नहीं है, और ये छोटी उम्र में ये मसला ये भी है कि छोटी उम्र में शादी होती है और लड़कियाँ तो वो यह भी है और यहाँ वो क्या कहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान उनके वक्फा कम नहीं होता और पानी का भी मसला है, खारा पानी है तो उस वजह से ये भी प्रॉब्लम होते हैं।
ये तमाम अवामिल हैं जो थरपारकर में गुज़िश्ता कई सालों से बच्चों की अमवात का सबब बने हुए हैं।
हैदराबाद सिंध से सहाफ़ी अली हसन आपको तफसील बता रहे थे। सामिन, आपको बताता चलूं कि इंडियन पंजाब के शहर अमृतसर में दशहरे के त्यौहार के मौके पर रावण को जलाते हुए एक ट्रेन हादसे में कम अज़ कम 50 अफराद हलाक और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं। मकामी सहाफ़ी रविंदर सिंह रॉबिन ने BBC को बताया है कि अमृतसर का जोड़ा फाटक पर एक रेलवे ट्रैक के पास रावण को जलाया जा रहा था और इसी दौरान बहुत से लोग रेल की पटरी पर भी बैठे हुए थे। शाम 6:30 बजे के करीब जब रावण के पुतले को आग लगाई गई तो स्टेज से लोगों के पीछे हटने की अपील की गई और इसी दौरान लोग पीछे हटे और पटरी पर ट्रेन आ गई। इस खबर की मज़ीद तफसील जैसे जैसे हमारे पास आती है हम आपको बताते चलेंगे। हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर एक नज़र डालते हैं। खबर यहाँ पर बहुत पड़ी जा रही है और वो है जापान में क्रेडिट कार्ड जितना पतला स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन जो है ये 0.2 इंच मोटा फ़ोन है और ये जापान में मुतारफ़ करवाया गया है। इस खबर की तफसील आप हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पे आके पढ़ सकते हैं। यहाँ एक छोटे से वक्फे का वक्त हुआ है, वक्फे के बाद आपको अब्दुर्रशीद शकूर का खेल के मैदान से प्रोग्राम सुनवाएंगे।
हमारे एक पुराने सामे लिखते हैं, वक्त कितना बदल गया है। इंग्लिस्तान से जब बहरी जहाज ताज़ा डाक और अखबारात लेकर 9 माह की तवील मुद्दत में कलकत्ते की बंदरगाह पे पहुंचता था तो वहां मुंतजिर अंग्रेज जहाज के साहिल पर लगने से पहले ही कश्तियां लेकर उस तक पहुंच जाते और डाक के थैलों और अखबारों पर झपट पड़ते।
आज आपका पैगाम बरकी तौर पर एक लम्हे में दुनिया के एक सिरे से दूसरे तक पहुँच जाता है, लेकिन कागज पर कलम चलाकर दिल की बात रकम करने वाले हमारे सामईन आज भी इस रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं।
आपके इलाके में पैगाम रसानी की जदीद सहूलियात अभी नहीं पहुंची तो फिक्रमंद ना हो,
आप हमें खत लिख सकते हैं। पता है पोस्ट बॉक्स 3101 इस्लामाबाद। खतों के जवाब हर इतवार को सैरबीन में दिए जाते हैं।
हालात हाजिर का प्रोग्राम सैरबीन आप BBC की उर्दू नशियात से सुन रहे हैं और अब वक्त हुआ जाता है अब्दुर्रशीद शकूर के हफ्तेवार स्पोर्ट्स प्रोग्राम खेल के मैदान से का।
वेल्डिंग का काम किया 6-8 माह, उसके बाद मैं एक चमड़े की फैक्ट्री में थोड़े दिन गुजारे, फिर मैं कचहरी में काम किया मैंने।
कोई कह रहा है कि टेस्ट क्रिकेट छोड़ दो, कोई कह रहा है कप्तानी छोड़ दो, कोई कह रहा है टीम से बाहर कर दो।
उसका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसके पैसे एग्जैक्टली उतने ही होने चाहिए जितने एक मेल क्रिकेटर के हैं।
टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी, वेल्डिंग और चमड़े की फैक्ट्री में काम करने वाला आज पाकिस्तान का हीरो। और पाकिस्तान में खवातीन क्रिकेट किस मकाम पर? खेल के मैदान से अब्दुर्रशीद शकूर का सलाम। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने आज अबूजाबी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 373 रन के भारी फर्क से शिकस्त देकर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज भी 1-0 से अपने नाम कर ली। ये टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की रन के एतबार से सबसे बड़ी जीत भी है। 4 साल पहले उसने इसी ऑस्ट्रेलवी टीम को इसी अबूजाबी के शेख जैद स्टेडियम में 356 रन से हराया था। पाकिस्तानी टीम दुबई टेस्ट मैच भी जीतने के बहुत करीब आ गई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की आखिरी 2 विकेटें उसकी राह में रुकावट बन गईं। मगर अबूजाबी में पाकिस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के गिर्द ऐसा शिकंजा कसा जिससे वो बाहर ना निकल सकी। अबूजाबी टेस्ट मैच मोहम्मद अब्बास की 10 विकेटों की शानदार बॉलिंग कारकर्दगी की वजह से याद रहेगा, जो मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज भी रहे। मोहम्मद अब्बास आज जिस मकाम पर हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने जिंदगी के कई नशेब व फराज देखे हैं। सुनिए उन्हीं की जबानी।
गांव से एक से बिलोंग करता हूँ, मेरा समड़ेल तहसील है हमारी, उसके साथ गांव है जेठी के। तो जैसे बचपन से स्टार्ट करते हैं क्रिकेट, वैसे ही स्टार्ट की, टेबल वगैरह से स्कूल क्रिकेट खेली। उसके बाद मैं फर्स्ट टाइम गया था क्लब क्रिकेट के लिए, फिर अंडर 19 देन खेली, तो टेबल खेलता रहा हूँ मैं काफ़ी अरसा, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ी, फैमिली ऐसे नहीं थी स्पोर्ट इतनी ज़्यादा करती क्योंकि सबसे बड़ा हूँ मैं घर में से। तो वालिद साहब तो एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने जाने लगा था आउट ऑफ कंट्री, तो फिर एक दो दोस्त ने मुझे मशवरा दिया थोड़ा वेट करो आउट ऑफ कंट्री जाके फैमिली को देख के, तो कि फैमिली के लिए जो है ना अब मैं कुछ कर सकूँ। स्टार्ट की क्लब क्रिकेट, उसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 से पहले मैंने दो तीन काम किए थे, उसमें ये था कि मैंने वेल्डिंग का काम किया 6-8 माह, उसके बाद मैं एक चमड़े की फैक्ट्री में थोड़े दिन गुजारे, फिर मैं कचहरी में काम किया, मैंने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियों का काम किया 1-2 साल, और उसके साथ साथ मैं खेला था और डिस्ट्रिक्ट अंडर 19।
अबूजाबी टेस्ट मैच से पहले हालात कप्तान सरफराज अहमद के हक में नहीं थे। एशिया कप के बाद दुबई टेस्ट भी ना जीतना और खुद उनकी अपनी बैटिंग कारकर्दगी उनके खिलाफ होने वाली तनकीद का बुनियादी सबब बनी हुई थी, लेकिन अबूजाबी टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में उनके 94 रन्स ने न सिर्फ टीम को मुश्किल सूरतहाल से निकाला बल्कि खुद पर कायम बहुत ज़बरदस्त दबाव से भी वो बाहर निकल आए।
प्रेशर तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा था, ऐसी बात नहीं है कि नहीं था, आपको पता है कि चारों तरफ से प्रेशर आ रहा था, कोई कह रहा है कि टेस्ट क्रिकेट छोड़ दो, कोई कह रहा है कप्तानी छोड़ दो, कोई कह रहा टीम से बाहर कर दो, कोई कह रहा कराची वाले को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई कह रहा लाहौर वाले वो कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली देखें आप, जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो आपको पता है प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ तो आपको पता है चारों कोनों से आता है, किसी एक कोने से भी नहीं आता, चारों कोनों से आता। तो ये कि ऑब्वियसली प्रेशर बहुत था, थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है ऐसी बात नहीं है, प्रेशर बहुत ज़्यादा था। और फिर ऐसी सिचुएशन में बैटिंग करना जहाँ पे 57/5 लगे हों और आप पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो, तो लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि मैं आई थिंक मुझे फ़खर से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला और जिस तरीके से उसने बैटिंग की मेरे साथ, तो मुझे यही चीज़ पसंद है कि मेरे साथ जो बैट्समैन खेल रहा हो वो स्ट्राइक को रोटेट करता हो, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया जिसकी वजह से मेरी इनिंग, मैंने अपनी इनिंग को बिल्ड करने में मुझे कामयाबी मिली।
पाकिस्तानी खवातीन क्रिकेट टीम आइंदा माह वेस्ट इंडीज़ में ICC वर्ल्ड T20 में हिस्सा लेने वाली है और इस वक्त वो आलमी नंबर एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुआलालंपुर में महदूद ओवर्स की सीरीज खेल रही है। पाकिस्तान में खवातीन क्रिकेट इस वक्त किस मकाम पर है, क्या कुछ हो चुका है और अभी क्या कुछ करना बाकी है, इस सिलसिले में मैंने साबिक और मौजूदा खवातीन खिलाड़ियों के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकिफ भी जानने की कोशिश की। मैंने पाकिस्तानी खवातीन टीम की कप्तान जवेरिया खान से पूछा कि पाकिस्तान में खवातीन क्रिकेट की मौजूदा सूरत हाल से आप कितनी मुतमईन हैं।
पिछले 5 सालों में खवातीन की क्रिकेट में काफी मुस्बत तब्दीलियाँ आई हैं, प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, फॉरेन कोचेस लगाए गए और ICC ने चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस की जिसमें टॉप 8 टीम्स एक साथ खेलती हैं, जिसे खेल के हमें काफ़ी एक्सपोजर मिला और हमारी परफॉर्मेंस में बेहतरी आई है। हमें टॉप टीम्स तक आने के लिए अपने बेसिक स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना है और डोमेस्टिक क्रिकेट को ग्रो करना है। मजीद इंटरनेशनल एक्सपोजर की ज़रूरत है क्योंकि जितना ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर होगा हर एक को उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा और उनकी परफॉर्मेंस में उतना ही इजाफा होगा।
किरण बलोच वो खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान में खवातीन क्रिकेट के इब्तदाई दौर में शाइजा खान और शिरमिन खान के शाना बशाना नजर आईं। किरण बलोच के बनाए गए 242 रन्स आज भी खवातीन टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी इंफरादी इनिंग्स के आलमी रिकॉर्ड के तौर पर मौजूद हैं। मैंने किरण बलोच से पूछा कि आपके दौर में और अब की पाकिस्तान खवातीन क्रिकेट में क्या फर्क महसूस करती हैं आप?
हमारे टाइम पे लड़कियां बहुत कम थी, बहुत कम उस वक्त अवेयरनेस नहीं आ रही थी, एक नई स्पोर्ट थी पाकिस्तान के लिए और लड़कियाँ कम आ रही थी, हमें जाके एक एक लड़की को ढूंढ के निकालना पड़ता था। और अब जो है अपेरेंटली जितना इनके पास पैसा आ गया है कि ये अफोर्ड कर सकते हैं कि जाके ट्रायल्स करें लड़कियों की, उनकी ट्रांसपोर्ट के लिए, उनके सारे खर्चों के लिए, दे कैन एक्चुअली पे फॉर द गर्ल्स एंड पे फॉर देम टू प्ले ऑल्सो। हमारे ज़माने में वो नहीं था, तो अब अगर इसको एक प्रोफेशन के तौर पर ले रहे हैं उसको देखते हुए जो अब टैलेंट है, तो आप मुझे कोई एज सच कहते ना उस लेवल की इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही कि जहाँ पर हमारी जब टीम थी तो हम लोग जाके जगहों से जो प्लेयर्स लाते थे तो हमने माशाल्लाह से वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स प्रोड्यूस किए।
किरण बलोच से मेरा अगला सवाल था कि क्या ये बात खुशाइन नहीं कि अब खवातीन खिलाड़ियों को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है?
बहुत अच्छी बात है, बट आई स्टिल थिंक दैट अगर एक विमेंस क्रिकेटर भी ब्लेजर पहन के पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट कर रही है, चाहे वो वनडे खेल रही है, T20 खेल रही है, तो वो ज्यादा पॉपुलेशन है विमेन की पाकिस्तान में, तो शी इज रिप्रेजेंटिंग मोर पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, तो उसका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसके पैसे एग्जैक्टली उतने ही होने चाहिए जितने एक मेल क्रिकेटर के हैं। ये जो जेंडर पे गैप वाली बात है वो यहाँ भी नहीं होनी चाहिए, दैट इज ऑल दैट ہم لوگ جس چیز کے لیے لڑتے رہے ہیں وہ یہی تھا کہ ایک کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ کے جذبات بھی وہی ہیں, آپ کی محنت بھی وہی ہے, چاہے وہ کتنی فیمس ہو نہ ہو, دیٹ از ڈسپائٹ دا فیکٹ آپ اسی لیول پہ اگر کر رہے ہیں, اپنی ایفرٹس ڈال رہے ہیں, اپنا زندگی کے آپ سال دے رہے ہیں اس کو, تو ان کو ایک ایکول ایٹ پار ہونا چاہیے.
میں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ویمنس ونگ کے سینئر جنرل مینیجر شاہد اسلم سے پوچھا کہ پاکستان میں مخصوص سماجی اور معاشرتی مسائل میں خواتین کھلاڑیوں کے لیے اپنی صلاحیتوں کے اظہار میں کیا رکاوٹیں ہیں, اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے نئے ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہیں.
ہمارے ریلیجیس ہے, ہماری بہت سی ایسی باؤنڈریز ہیں جس کے اندر ہمیں رہنا پڑتا ہے, تو اس میں جو ہمیں ایک سال کے اندر پی سی بی نے پلان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان باؤنڈری کے اندر رہ کے, اپنی لمٹس کے اندر رہ کے اسپورٹس کو آگے بڑھانا ہے, اوبویسلی فیمیل کو چانس دینا ہے. تو اس کے لیے پھر پلان سب سے بہترین جو ایک ہمیں نظر آیا وہ, اور جگہ جو کھیلنے کی, وہ تھے اسکول کہ گرلز کو رادر دین کلبز جیسے لڑکوں کے ہوتے ہیں, اگر آپ اس طرح ڈیولپ کرنے پاکستان میں جائیں تو یہ ممکن نہیں ہوگا. تو اس کے لیے پھر بہترین یہ تھا کہ ان کے اسکولوں کے اندر وہاں پہ فیسلٹیز ان کو مہیا کی جائیں, وہیں پہ کوچز جا کے ان کو سکھائیں, اور وہ اپنی چار دیواری کے اندر گرلز کے ساتھ کھیلیں. وہاں سے پھر نیکسٹ تھا کہ اگر یہ اسکول میں کھیل لیتے ہیں تو پھر یہ کدھر جائیں گے, تو پھر اسی کا نیکسٹ اسٹیپ اس کو لے کے چلا جائے کہ وائی ناٹ کہ جو ٹاپ اسکولز کی گرلز ہوں گی ان کو پی سی بی پارٹنرشپ کرے کالجز اور یونیورسٹیز کے ساتھ, کہ ان کو وہاں پہ ہیلپ کی جائے کرکٹ سٹارٹ کروانے میں. پی سی بی کی یہ ایفرٹ ہے کہ اسکول, کالجز اور یونیورسٹی کے درمیان ایک لنک بنایا جائے, اسکول لیول پہ ان کو کرکٹ کی طرف زیادہ سے زیادہ ابھارا جائے, اسپورٹس کے اندر لایا جائے, وہاں سے جو ٹیلنٹ اچھا ہو اس کو آگے کالجز میں اسکالرشپ کے لیے ریکمینڈ کیا جائے اور وہاں پہ ان کو ہیلپ کی جائے. کالجز سے پھر آگے یونیورسٹیز کے ساتھ ہمارا ایچ ای سی کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے کہ ہم پارٹنرشپ میں جائیں کہ وہ ہمارے جو بچیاں جو کہ اسکالرشپ پہ آئیں ان کو اپنی یونیورسٹیز میں اسکالرشپ بھی دیں اور ان کو پڑھائیں بھی مفت, اور وہاں پہ پھر پی سی بی ان کو ہیلپ کرے کہ ان کا جو اسپورٹس سٹرکچر ہے, کرکٹ کا سٹرکچر ہے, اس کو بہترین کیا جائے تاکہ یہ سارا کچھ ان کی انوائرمنٹ میں ہو, رادر دین کو ان کو اس انوائرمنٹ سے باہر لایا جائے.
شاید اسلم سے میرا اگلا سوال تھا کہ بین الاقوامی سطح پر خواتین کرکٹ اپنی پہچان کرا چکی ہیں, ایسے میں پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے
ابھی؟ چاہے وہ کوئی بھی کرکٹ بورڈ ہے, اس کا زیادہ ریسورسز جو ہے نا 99% وہ مینس کرکٹ کی وجہ سے چل رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے اگر وہاں سے کرکٹ کا ریونیو وہاں سے آ رہا ہے تو وہ بچیوں کا تو کھیلنے کے موقع اور اس پہ انویسٹ کیا جا رہا ہے, تو جیسے جیسے ٹائم آئے گا اس میں چینجز ضرور آئیں گی اور بہتری آئے گی, اور آ رہی ہے آئی سی سی کی طرف سے بھی, انٹرنیشنلی بھی, گلوبلی بھی, اور انشاءاللہ پاکستان میں بھی.
دو ٹیسٹ میچز کے بنتے ہیں 10 دن, لیکن بھارت نے ویسٹ انڈیز کی کمزور ٹیم کے خلاف دونوں ٹیسٹ میچز 3-3 دنوں میں نمٹا دیے, اور اب باری ہے ون ڈے سیریز کی, تو کیا اس میں بھی مقابلہ یک طرفہ ہی رہے گا؟ دلی سے آدیش کمار گپتا.
ویسٹ انڈیز کی ٹیم ٹیسٹ سیریز میں بری طرح ہارنے کے بعد کیا ون ڈے سیریز میں کچھ دمخم دکھا سکے گی؟ کرکٹ ایکسپرٹ وجے لوکپلی کہتے ہیں,
مجھے لگتا ہے تھوڑا سا بیٹر پرفارمنس رہے گا ویسٹ انڈیز کا, کیونکہ ٹیسٹ کا ان کے پاس بہت ہی کم ایکسپیرینس تھا, اور ان کے پاس نئی جنریشن کے پلیئرز ہیں, وہ T20 میں زیادہ وشواس رکھتے ہیں.
چلو مان بھی لیا جائے کہ ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی فٹافٹ کرکٹ کے ماہر ہیں, لیکن ان کی ٹیم میں نہ تو کرس گیل ہیں, نہ براو اور نہ ہی حیرت انگیز اسپنر سنیل نارائن. بھارت کے کپتان ویراٹ کوہلی کے کوچ راج کمار شرما کہتے ہیں,
دونوں ہی ٹیسٹ 3-3 دن میں سماپت ہو گئے اور کوئی کڑی ٹکر تک نہیں دے پائی ویسٹ انڈیز ٹیم. اتنے شاندار کھلاڑی ہونے کے باوجود انہیں پتہ نہیں کیوں نہیں سلیکٹ کیا گیا, کیونکہ ون ڈے فارمیٹ سوٹ کرتا ہے ویسٹ انڈین پلیئرز کو, اور ان کے پاس بہترین کھلاڑی ہیں, شاندار شنکلا دیکھنے کو ملتی, لیکن ابھی ویسٹ انڈیز کافی ہلکی ٹیم لگ رہی ہے انڈیا کے کمپیریزن.
ورلڈ کپ کی ٹیم تو جیسے تیار ہو ہی گئی ہے, تبھی تو پنت کو فنیشر اور مہندر سنگھ دھونی کو وکٹ کیپر کے طور پر کھلایا جائے گا, ایسے میں رشبھ پنت پر کتنا دباؤ ہوگا اور دھونی کو کتنی راحت ملے گی؟ راج کمار شرما کہتے ہیں,
رشبھ پنت U19 میں نے ہی ان کو چانس دیا تھا دہلی کے لیے, جہاں سے وہ اب آج ایک بڑے ستارے بن کے ابھرے ہیں. وہ ایک ایسا کھلاڑی ہے جو بنداس اپنی کرکٹ کھیلتا ہے, بیٹ سے ان کے بال جاتا ہے, جیسا کہ شروعاتی یوراج ہوتے تھے جب جوانی میں ان کا فنیشر کا رول تھا, اسی طرح کا ٹیلنٹ رشبھ پنت بھی ہے. डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। अब धोनी ने जैसे पहले भी इच्छा जाहिर की है कि मैं नंबर चार पर बल्लेबाजी करना चाहता हूँ, और थोड़ा समय उन्हें चाहिए कि पहले थोड़ा सेटल होके बाद में वो बड़े स्ट्रोक्स खेलें, उनका रोल अब थोड़ा चेंज हो जाएगा, बिना किसी प्रेशर के बल्लेबाजी कर पाएंगे।
ऐसा कम ही देखा जाता है जब कमजोर टीम बेफिक्र हो और मजबूत टीम दबाव में। पृथ्वी शॉ और ऋषभ पंत ने दूसरों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है।
इसी के साथ अब अब्दुल रशीद शकूर को इजाजत दीजिए।
सामिन, आपको बताता चलूँ कि अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी के तर्जुमान के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबे कंदहार में पार्लिमानी इंतखाबात एक हफ्ते तक मुलतवी कर दिए गए हैं, तहम मुल्क के दूसरे इलाकों में इंतखाबात मामूल के मुताबिक होंगे। यही आज के सैरबिन का बड़ा मौजू था। इसके साथ प्रोग्राम अख्तिताम को पहुँचता है। प्रोग्राम के आज के एडिटर थे रफाकत अली और प्रोड्यूसर थे असद अली। लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे एलिस्ट बीविस और इस्लामाबाद में थे इसराउल हक। वजन बहर को तमाम साथियों से इजाज़त दें। आखिर में अहम आलमी खबरों का खुलासा नादिया सुलेमान पेश करेंगी।
अफगानिस्तान के सूबे कंदहार में सनीचर के रोज़ होने वाले आम इंतखाबात एक हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिए गए हैं। फैसला एक रोज़ कबल होने वाले अफगान तालिबान के हमले के बाद किया गया। इंडियन पंजाब के शहर अमृतसर के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक दशहरे के त्यौहार के मौके पर रावण को जलाते हुए एक ट्रेन हादसे में कम से कम 50 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब तक सामने आने वाले शवाहिद से मालूम होता है कि लापता होने वाले सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगजी जिंदा नहीं हैं। इत्तलात के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की खलाई एजेंसी के सरबराह के खिलाफ आयद पाबंदियां मुअत्तल कर दी हैं ताकि वो अमरीकी खलाई इदारे नासा का दौरा कर सकें। अमरीका यरूशलम में फ़लस्तीनियों के लिए अलग कायम अपना कौंसलेट ख़त्म करके उसे इसराइल के लिए कायम कौंसलेट में ज़म कर रहा है। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।